ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسلام اور معرکہ حق و باطل. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیہ کریمہ کا اور اس میں بیان کیے گئے مضمون کا پس منظر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر آباد ہونے کا حکم صادر فرمایا گیا تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، قل نحبتو، ہم نے حکم دیا کہ تم زمین پر چلے جاؤ، زمین پر اتر جاؤ اور وہاں آباد ہو جاؤ. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے، یہ حکم ان کے لیے بھی تھا اور زمین پر آباد ہونے کا حکم شیطان کے لیے بھی تھا. اس کے بعد قرآن مجید کا ارشاد ہے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، تم میں سے بعض بعض کے ساتھ عداوت رکھیں گے، بغض اور عناد رکھیں گے، تم میں سے بعضوں کی بعضوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی، تمہارے درمیان ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک زمین میں قیام گاہ بھی ہے، یعنی مستقر ہے، اور متاع ہے، یعنی نفع اٹھانے کا سامان بھی ہے. یہاں دو چیزیں بطور خاص قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے زمین میں آباد ہونے والی مخلوق کو اس آیہ کریمہ کے ذریعے دو طبقات میں تقسیم کر دیا ہے. یہ دو نمائندہ طبقات ہیں، ایک انسانی طبقہ ہے اور ایک شیطانی طبقہ ہے. اس حوالے سے انسانی طبقہ وہ حق کا علم بردار ہے اور شیطانی طبقہ اپنے عمل کے اعتبار سے باطل کا علم بردار ہے. اگر ہم ان دونوں الفاظ کو، انسان اور شیطان کو، سمبولک لے لیں، یعنی اشارتاً لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ سمجھا رہی ہے کہ انسان حق کے لیے لڑے گا، شیطان باطل کے لیے لڑے گا. انسان کی جد و جہد حق کہلائے گی اور شیطان کی جد و جہد باطل کہلائے گی. ایک تو دو طبقات کی نشاندہی کی گئی ہے اور دوسری بات حق اور باطل کا تشخص، اس کی آئیڈینٹیٹی، اس کی عملی پہچان. اس کارگاہ حیات میں حق اور باطل کی عملی اور فزیکل شناخت بیان کی گئی. اگر کوئی پہچاننا چاہے، شناخت کرنا چاہے کہ اس عملی زندگی کی جد و جہد میں انسانی عمل کیا ہے اور شیطانی عمل کیا ہے، یا اجتماعی طور پہ کوئی یہ شناخت پیدا کرنا چاہے کہ انسانی طبقات جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کون ہیں، اور شیطانی طبقات یعنی جو شیطنت کے لیے کام کر رہے ہیں، باطل کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کون ہیں، تو اس کی پہچان دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس ارشاد گرامی میں بعضکم لبعض عدو، تو تمہارے اندر عداوتیں ہوں گی، باہمی مخالفت ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کا ماحول ہوگا، باہمی تضادات ہوں گے، باہمی تصادم ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف کلیش ہوں گے، مزاحمتیں ہوں گی. یہاں سے فلسفہ تضاد قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ حق اور باطل کا تضاد، سچ اور جھوٹ کا تضاد، صدق اور کذب کا تضاد اور تصادم، نیکی اور بدی کا تضاد، روشنی اور اندھیرے کا تضاد، عدل اور ظلم کا تضاد، یہ ابتدائے آفرینش سے، ابتدائے کائنات سے جاری ہے. گویا جب اس روئے زمین پر پہلے انسان کو آباد کیا گیا، یا نسل انسانی کی آبادی کا اس زمین پر جب سے آغاز ہوا، اسی وقت سے حق اور باطل کا معرکہ بھی شروع ہے، اسی وقت سے نیکی اور بدی کی جنگ بھی شروع ہے، اسی وقت سے سچائی اور جھوٹ، عدل و انصاف اور ظلم و فریب، امانت و دیانت اور مکر و خیانت، اسی وقت سے ان دو قوتوں کی جنگ بھی جاری ہے. اور یہ جنگ انسانی زندگی میں جاری ہے. تو قرآن مجید حق اور باطل کے اس تضاد کے فلسفے کو بیان کر کے آگے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یعنی تشخص بیان کرتا ہے، شناخت بیان کرتا ہے کہ تم لوگ یہ کس طرح پہچان سکو گے کہ یہ جد و جہد حق کے لیے ہے اور یہ جد و جہد باطل کے لیے ہے. کیونکہ باطل کبھی بھی خود کو باطل نہیں کہے گا، جھوٹ کبھی بھی اپنے ماتھے پر یہ لیبل نہیں لگائے گا کہ میں جھوٹ ہوں، وہ خود کو سچ بنا کے پیش کرے گا. ظلم کبھی نہیں کہے گا اپنے آپ کو، کبھی اعلان نہیں کرے گا کہ میں ظلم ہوں، وہ خود کو عدل بنا کر پیش کرے گا. بددیانتی، خیانت، جبر، ظلم اور جور و استبداد، یہ جو جتنی بدی ہے یہ کبھی بھی اپنے ماتھے پر بدی کا لیبل نہیں لگائے گی، بلکہ اپنے ماتھے پر بھلائی کا لیبل لگا کے انسانیت کا استحصال کرے گی اور نیکی کو مٹانے کی کوشش کرے گی. اور سچ بھی کہہ رہا ہوگا کہ میں سچ، عدل بھی کہہ رہا ہوگا کہ میں عدل ہوں، اور ظلم بھی کہہ رہا ہوگا کہ میں عدل ہوں. تو سوال پیدا ہوا کہ عام انسان کس طرح پہچان کرے گا، تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اے نسل بنی آدم، ہم نے ایک خاص مدت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا دے دیا ہے اور تمہیں دو بنیادی حق دے دیے، وہ حقوق انسانیت، وہ دو بنیادی حق حقوق آدمیت ہے. ہر آدمی کا بنیادی مفاد اور حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر آبادکاری کے ساتھ ہی ودیت کر دیا ہے. ایک کو عنوان دیا گیا ہے مستقر کا، دوسرے کو متاع کا، یہ دو کیپشنز ہیں. اگر دور جدید کی ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو مستقر پولیٹیکل اور لیگل رائٹس کا نام ہے، اور متا سوشو اکنامک رائٹس کا نام ہے. مستقر کا معنی ہے ٹھہرنا، جماؤ، قیام گاہ، یعنی وہ تمام حقوق اور وہ تمام تقاضے جن کے پورا ہونے سے انسان روئے زمین پر عزت کی اور تحفظ کی زندگی گزار سکے. انسان وہ تمام حقوق اور وہ تمام تقاضے مستقر میں شامل ہو گئے جن کے پورا ہونے سے انسان عزت کی زندگی اور محفوظ زندگی زمین پر گزار سکے. تو اگر ہم آج ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، انسان کے وہ بنیادی حقوق جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں، سیاسی حقوق ہیں اور قانونی حقوق ہیں، وہ سارے انسان کو مل جائیں تو اس کے مستقر کا حق اس کو مل جاتا ہے، عزت کے ساتھ امن اور حفاظت کی زندگی کا حق اس کو مل جاتا ہے، یہ مستقر کا حق پورا ہونے کی علامت ہے. اور دوسرا فرمایا متاع. متاع کہتے ہیں نفع اٹھانا، اس کا تعلق معاشی اور سماجی حقوق کے ساتھ. انسان کی زندگی کے معاشی حقوق ہیں، اسے کھانے پینے کا نہ ملے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسے رہائش نہ ملے زندہ نہیں رہ سکتا، بیمار ہو جائے، علاج نہ ملے، اس کی زندگی خطرے میں ہے. تعلیم ایک فرض ہے تاکہ عزت کی زندگی گزارے، اسے تعلیم کا حق نہ ملے، اگر کوئی اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو قانون اس کی حفاظت نہ کرے. کوئی اس پر ظلم کرے تو وہ آواز نہ اٹھا سکے، کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کرے تو اپنے حق کو محفوظ نہ کر سکے. اگر یہ حق یہ حقوق ان سے اس سے چھین لیے جائیں تو گویا اس سے اس کی زندگی کی متاع چھین لی گئی، جینا چھین لیا گیا. تو معاشی اور سماجی حقوق ملے تو انسان کو پرانی اصطلاح میں متاع مل گئی، سوشو اکنامک رائٹس. اور سیاسی اور قانونی حقوق ملے تو انسان کو آج کی اصطلاح میں گویا مستقر مل گیا. تو قرآن مجید نے کہا کہ انسان کی اس روئے زمین پر محفوظ زندگی، باعزت زندگی، پرامن زندگی منحصر ہے اس بات پر کہ اسے جملہ سیاسی، قانونی، معاشی اور سماجی حقوق دیے جائیں. وہ سیاسی طور پر آزاد ہو، وہ قانونی طور پہ مساوات اس کو حاصل ہو، روئے زمین پر رہنے والے سب قانون کی نگاہ میں یکساں ہو، اس میں غریب اور امیر کا فرق نہ ہو، بڑے اور چھوٹے کا فرق نہ ہو، حتیٰ کہ حاکم اور محکوم کا فرق نہ ہو. جس پر بھی ظلم کا ہاتھ اٹھے قانون اس ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دے. جس شخص کو بھی اس کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے لیے کوئی قوت سر اٹھائے قانون اس سر کو کچل کے رکھ دے، تب اس کے متاع و مستقر کا حق پورا ہوتا ہے. جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب حق اور باطل کے مفہوم کا تعین آسان ہو گیا. وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں اور انسانی کائنات میں دو طرح کی طاقتیں ہمیشہ کار فرما رہیں گی. کچھ لوگ اور کچھ طبقے ایسے ہوں گے جو انسانیت کے ان حقوق کی بقا کی جنگ لڑیں گے، جو انسانیت کے ان حقوق اور مفادات کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے، اور کچھ طبقے ایسے ہوں گے جو انسانیت کو ان حقوق سے محروم کرنے کی جنگ لڑیں گے. کچھ لوگوں کی جد و جہد، تگ و دو، جنگ، جینا مرنا انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر، ایک فرد کی سطح پر، تحریکی اور تنظیمی سطح پر، جماعتی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، ان کی ساری جد و جہد کا مرکز میں ہمارا یہ ہوگا کہ انسان ایک باعزت انسان کے طور پہ زمین پر زندہ رہ سکے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جو حق جینے میں اس کو دیا ہے وہ حق بتمام و کمال اس کی جھولی میں رہے. تو جو طبقے انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے، انسان کی عزت کی بقا کے لیے، انسان کی آزادی کی بقا کے لیے جو طبقے جنگ لڑیں گے وہ حق کہلائے گی، وہ جنگ حق کہلائے گی. اور جو طبقے انسانیت کے استحصال کی جنگ کریں گے، انسان کی سیاسی آزادی چھینیں گے، انسان کا معاشی استحکام چھینیں گے، انسان سے عدل اور انصاف کا حق چھینیں گے، انسان سے جینے کا حق چھینیں گے، اس پر ظلم کریں گے، تو جن طبقوں کی جد و جہد کا رخ یہ ہوگا، خواہ بل واسطہ یا بلا واسطہ، جن کی جد و جہد سے انسان محروم ہوگا بنیادی حقوق سے، وہ جد و جہد باطل کہلائے گی. گویا انسان کو حق دلانے والی طاقت حق ہے اور انسان کو حق سے محروم کرنے والی طاقت باطل ہے. انسان کو بطور انسان جینے کا حق دینے والا شخص انسان ہے اور انسان سے انسانیت کا حق چھیننے والا شیطان ہے. وہ ماتھے پہ جو لیبل چاہے چپکاتا پھرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قرآن مجید نے دو طبقات کی نشاندہی اور دونوں طبقات کا عنوان بیان کر دیا، یہ تعین کر کے کہ جو انسانیت کی بقا کی، عزت کی، تحفظ کی جنگ لڑتا ہے وہ حق ہے، اور جو انسانیت کے استحصال کی، انسانیت سے عزت، اس کا حق، اس کی آزادی چھینتا ہے وہ باطل ہے. جب یہ چیز بیان کر دی تو اس کے بعد آگے آیت نمبر 38 میں قرآن مجید نے فرمایا کہ جب یہ کشمکش ہوگی ماحول میں، ایک تضاد ہوگا، تصادم ہوگا، جنگ ہوگا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا نظام ہے جو عالم انسانیت کو اس عذاب سے نجات دلائے، اس پریشانی سے نجات دلائے. وہ کون سا نظام ہے جس کے ذریعے انسانیت کو اس کے حق کا تحفظ مل جائے؟ اب اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جب ہم نے یہ فرما دیا کہ تم سارے کے سارے اتر جاؤ، زمین میں رہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ حق اور باطل کا مارکہ، آرائی، کشمکش، جنگ اور تصادم جاری رہے گا، تو سوال یہ ہوا کہ اس کشمکش اور اذیت سے نجات کس طرح ملے گی؟ جواب دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس میری طرف سے آسمانی ہدایت آئے گی، یعنی اسلام کا دین آئے گا، دین اسلام آئے گا، میری طرف سے آسمان سے ہدایت اترے گی، اور وہ ہدایت جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اتاری، اسی ہدایت کا نام اسلام ہے. اور وہ اس زندگی میں انقلاب بپا کرنے کے لیے ہدایت اترے گی. فمن تبع ہدایا, پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, جو میرے دیے ہوئے دین کی راہ پر چلے گا, جو میرے دیے ہوئے اسلام کی راہ پر چلے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کی زندگی اور اس معاشرے کی زندگی خوف سے بھی نجات پا جائے گی اور غم سے بھی نجات پا جائے گی. یعنی انسانیت نہ تو آج سرمایہ داریت کے ذریعے اپنے حقوق کی حفاظت حاصل کر سکتی, نہ اشتراکیت کے نظام کے ذریعے انسانیت کے حقوق کی بقا ممکن ہے. اگر کوئی انقلاب آج انسانیت کو اس اذیت سے بچا سکتا ہے تو وہ مصطفی انقلاب ہے. وہ مصطفی انقلاب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی بنا پر اس دنیا میں مبعوث ہوئے. قرآن اس کا اشارہ کر رہا ہے. اب یہاں جو بات قابل توجہ ہے, یہ بات پھر جس کی میں نے نشان دہی کی کہ وہ انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے عبارت ہے, یہ تاریخ انسانیت میں مختلف عنوانوں سے ہمیشہ موجود رہا ہے. اگر ہم انسانی تاریخ میں ان کو مزید آئیڈینٹیفائی کریں انسانوں کے حوالے سے, تو باطل کبھی فرعون کی شکل میں رہا, کبھی قارون کی شکل میں رہا, اور تاریخ اسلام کے اندر کبھی یزید کی شکل میں رہا. یہ تین بڑے بڑے بت ہیں, جن کی پہچان کر لی جائے تو باطل کا پورا مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اس کے برعکس جد و جہد کرنے والی طاقتوں کو حق کس طرح کہا گیا یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو باطل کے تین روپ ہیں, فرعونیت, قارونیت اور یزیدیت. بے شک اس خاص تاریخی پس منظر میں فرعون بھی ایک شخص تھا, قارون بھی ایک شخص تھا, یزید بھی ایک شخص تھا, مگر تعلیماتی تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو فرعون شخص ضرور تھا مگر فرعونیت ایک کردار بن گیا. قارون ایک شخص تھا مگر اس کے بعد قارونیت ایک کردار بن گیا. یزید ایک فرد تھا مگر اس کے بعد یزیدیت ایک کردار بن گیا. تو جب فرعونیت, قارونیت اور یزیدیت کردار بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اول سے قیامت تک حق اور باطل کی مار کا آرائی جاری ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک اب فرعونیت بھی اپنا روپ بدل بدل کر باطل کی شکل میں آج بھی موجود ہے, قارونیت بھی روپ بدل کر آج موجود ہے, اور یزیدیت بھی روپ بدل کر آج موجود ہے. فرعونیت باطل کا جو کردار ہے وہ کس امر کی نشاندہی کرتی ہے؟ فرعونیت وہ تمام تر سیاسی حقوق لوگوں کے, سیاسی قوت, سیاسی طاقت, حکومت اور اقتدار کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں مرکوز کر لینا اور شخصی عملیت کو مسلط کرنا, یہ فرعونیت. قارون کیا تھا؟ یہ زر پرستی اور سرمایہ داری کا نام ہے. اس نے سمجھا کہ سارے سرمایہ اور دولت پر اجدہا بن کے بیٹھ جانا اور سارے وسائل دولت کو اپنے قبضے و تصرف میں رکھ لینا یہ میرا حق ہے. تو قرآن مجید نے اس کا تعارف اس انداز میں کروایا ہے. اور یزید اور یزیدیت کا کردار, یہ ان دونوں کا جامع. ایک اس کا اپنی آئیڈینٹی ہے, وہ یہ ہے سلبی سے دین, سلبی سے دین. یزید نے بعض امور میں دین کے خلاف کھلی بغاوت کی, علل اعلان شراب پی, علل اعلان بدکاری کی, علل اعلان عیاشی کی, بعض احکام میں کھلی بغاوت کی, بعض احکام نے اس نے اسلام کے ساتھ منافقت کی. خلافت کا جو ادارہ تھا اس کو سبوتاج کیا, دین کے نام پر دین کا استہزاء کیا. تو یزید نے فرعونیت بھی اپنے اندر جمع کی, قارونیت بھی اپنے اندر جمع کی, اور تلبیس سے دین اور دین کے ساتھ بغاوت اور منافقت کا کردار بھی اپنایا. تو چونکہ یہ تاریخ اسلام کا فرد تھا, اس لیے وہ بدیاں جو فرعون اور قارون میں متفرق تھیں وہ اضافوں کے ساتھ یزید میں آ کے مجتمع ہو گئیں. تو یہاں بدی اپنی انتہا پر نظر آتی. فرعون دین کا نام لے کر اور دین کا عنوان اور لبادہ اوڑھ کر دین کا مذاق نہیں اڑاتا تھا, یزید دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کا مذاق اڑاتا تھا. یاد رکھیے, یزید دین کا, اسلام کا منکر نہیں تھا, نماز, روزہ, حج, زکات کا منکر نہیں تھا, ان احکام کو اس نے اپنے زمانے میں معطل نہیں کر دیا تھا. زکات کا نظام بھی اس نے چلایا ہوا تھا, نماز کا نظام بھی چلایا ہوا تھا, اذانیں, تکبیریں, جماعتیں بھی کراتا تھا بعضوں کا. بیت المال کا نظام بھی اس نے چلایا ہوا تھا، لوگوں سے اسلام کے نام پر خلافت کی بیعت بھی لیتا تھا، تو یہ اس نے ڈھونڈ رچا رکھا تھا اسلام کے نام پر. مگر اسلام کا کھلا استہزاء، جس شخص نے اس سے اختلاف کیا اس کا حکم تھا کہ یا اسے زندہ گرفتار کر کے لایا جائے یا اس کا سر قلم کر کے لایا جائے. حتیٰ کہ سیدنا امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیمار کا آرائی سے باز نہ رہا. یہ حوث اقتدار پرستی، حوث زر پرستی، قومی خزانے کو لوٹنا، تعیشات کو عام کرنا، انسانی حقوق کو پامال کرنا، تو یزید ساری برائیوں اور باطل کی ساری شکلوں کا ایک بت تھا، اور اسے توڑنے کے لیے نیکی کا جو پیکر سامنے آیا وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. تو جس طرح تاریخ کے اندر فرعونیت قارونیت کی ساری خرابیاں یزید میں یکجا تھی، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور حضور علیہ السلام کی پیروی میں اور حضور علیہ السلام کے اسوہ مبارک کو زندہ کرتے ہوئے حضور کی امت کی تاریخ میں وہ شخص اور وہ پیکر جس نے ساری نیکیاں، سارے نور، ساری روشنیاں، ساری بھلائیاں اور انقلابات کی ساری مثبت جہتیں یکجا ہو جاتی ہیں، اس کا نام حسین ابن علی. تو گویا اب تاریخ اسلام میں حسین حق کا معیار ہو گئے، یزید باطل کا معیار ہو گئے. مارکہ کربلا نے یہ سبق دیا اور روح حسین اور ریگزار کربلا کے تپتے ہوئے ذرات اور دریائے فرات کی وہ لہریں جو خون خانوادہ اہل بیت سے رنگی ہوئیں، ان لہروں کا ایک ایک قطرہ، ریگزار کربلا کا ایک ایک ذرہ اور مارکہ کربلا کے اوقات کا ایک ایک لمحہ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ لوگو، جب تمہیں یزیدیت کسی نئے فیکر کے روپ میں نظر آئے تم حسینی کردار کو زندہ کرنے کے لیے پھر میدان میں اتر آؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے حوالے سے حق اور باطل کو حسینیت اور یزیدیت کے انداز میں اس مشخص آئینے میں دیکھ کر سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.
فضل رب الاولا اور کیا چاہیے.